আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا وقال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر أكبر عند الله وإخراج أهله أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمين يا رب العالمين محترم حضرات تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تحریک اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک چلتی رہے گی جب تک کہ حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی جو حکومت کی پارٹی کی ایک کارکن نے اسمبلی میں پیش کیا ہوا ہے اور جب تک حکومت وہ کمیٹی تحریر نہیں کرتی جو ایک عیسائی وزیر کی قیادت میں حکومت نے بنا رکھی ہے اس بل پر نظر ثانی کے لیے اور پرسوں انشاءاللہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی ریلی لاہور میں ہے جیسے کراچی میں 9 جنوری کو ہوئی تھی اب 30 جنوری کو انشاءاللہ لاہور میں ہوگی اسی حوالے سے آج کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے جب اس حوالے سے قانون کی منظوری دی تھی اور قانون کا فیصلہ دیا تھا تو جن آیات کو بنیاد بنایا ہے وفاقی شرعی عدالت نے اپنے اس فیصلے کے لیے اس میں سے کچھ آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں کچھ آیات اس سے پہلے میں آپ کو کسی جمعہ میں سنا چکا ہوں وہ بھی اس فیصلے میں شامل تھیں لیکن آج جو دو آیات سنائی ہیں یہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں دلیل کے طور پر کہ جن کو دلیل بنا کر جن کی بنیاد پر وفاقی شرعی عدالت نے الحمدللہ وہ تاریخی فیصلہ 30 اکتوبر 1990 کو دیا تھا ان میں سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی بھی دشمنی کرے گا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرے گا مومن وہ کسی بات پر متفق ہوں گے ان کا کسی بات پر اجماع ہوگا اور وہ شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ اختیار کرے گا جیسے پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا ان کی ایک بحث چل رہی تھی کسی ٹاک شو میں اسی توہین ناموس رسالت کے حوالے سے سزا پر کہ اس کی سزا موت ہے تو غامدی صاحب کا یہ موقف تھا کہ نہیں یہ سزا موت نہیں ہے اور یہ صرف ایک سیاسی بنیاد بنانے کے لیے مولویوں نے یہ سب کچھ سلسلہ کر رکھا ہے ان کے سیاسی مقاصد سیاسی عزائم ہیں تو مفتی منیب صاحب نے اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ایک طرف جتنے بھی مقاتل فکر ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، پھر حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ان سب کے اس وقت جتنے بھی علماء ہیں ان سب کا فہم جو دین کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کا فہم تو ہے ناقص، اور ایک غامدی صاحب کا فہم یہ کامل ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا سزائے موت نہیں ہے اور قرآن میں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ خام خواہ اس کو ایک بنیاد بنایا ہے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان مولویوں نے. تو ایک طرف ان سب کا فہم ہے جو کہ ناقص ہے، اور ایک طرف بڑا کامل فہم ایک شخص کا ہے غامدی کا ہے جو کہ کامل ہے. تو خود سوچئے کہ آپ کس کے فہم کو پھر ترجیح دیں گے. ہمارے یہ ٹی وی چینلز اور یہ اینکرز، یہ آخر 18 کروڑ عوام کو کیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، کس کی سوچ ان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک طرف جید علماء ہیں جن کی پوری زندگیاں اسی میدان کے اندر بسر ہوئی ہیں، دین سیکھنے، دین سکھانے، دین کی تحقیق کرنے میں، اور ایک غامدی صاحب ہے کہ جن کی یہ سوچ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک راستہ سب مسلمانوں کا ہے، اور ایک راستہ کسی کا اپنا تفرد کا ہے، اپنا ایک انفرادی راستہ ہے. تو بڑی شدید وعید ہے اس آیت میں کہ فرمایا من یشاقق الرسول، جس نے رسول سے دشمنی کی، من بعد ما تبین لہ الہدا، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اس نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی. مومن سب کے سب ایک موقف پر ہے، اور وہ اپنی ڈیڑھ کے الگ ایک مسجد بنا رہا ہے، اور یہ بھی اصل میں اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اصل میں کس نے تیار کی ہے؟ یہ کس کی دعوت پر وجود میں آئی ہے؟ اللہ کے رسول کی دعوت پر. سب سے پہلے کلمے کی دعوت کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول نے دی تھی. جو جو آپ کا کلمہ پڑھتا چلا گیا اس جماعت میں شامل ہوتا گیا. اب جماعت کو کسی ایک موقع پر متفق ہو اور اس جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے اور ایک الگ نئی بات کہہ دے، تو گویا وہ اللہ کے رسول کی اختیار کردہ جماعت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اس جماعت میں رفنا ڈال رہا ہے. تو فرمایا نولے ہی ما تولا، پھر ہم اس کو اسی حوالے کر دیں گے اسی راستے کے جس پر وہ گیا، یعنی ہم اس کو واقعی امت سے علیحدہ کر دیں گے، کاٹ دیں گے. ونسلی جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یہ آیت دلیل ہے قرآن مجید سے اجماع کی حجت پر. اجماع کیا ہے؟ کوئی بھی نیا مسئلہ آ جائے اچانک کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا اسلام کی تعلیم ہے، کیا اسلام کی رہنمائی ہے، تو سب سے پہلے ڈھونڈا جائے گا کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں. سب سے پہلے بنیادی سورس قرآن. اگر قرآن مجید میں اس مسئلے کے حوالے سے رہنمائی نہ ملے تو پھر دوسری سورس وہ سنت رسول ہے. اللہ کے رسول کی سنت، آپ کے ارشادات، اس میں سے رہنمائی لینے کی کوشش کی جائے گی. اگر اس میں بھی یہ مسئلہ نہ ملتا ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اس سے پہلے کبھی امت میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہوا تو اس وقت کے علماء نے اس کے بارے میں کیا رائے اختیار کی تھی؟ اس کو کہا جاتا ہے اجماع، اور اس کو دلیل بنایا جائے گا. اب اگر کوئی اجماع بھی نہ ملے تو پھر چوتھی چیز ہے قیاس، کہ پھر اجتہاد کیا جائے گا، قیاس کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر اس مسئلے کے بارے میں فقہا جو بھی اس کے لیے قابلیت رکھتے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کر رکھا ہے، وہ پھر اس کے اوپر ایک اپنا رائے دیں گے. تو اجماع کے لیے دلیل ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی رسول سے دشمنی کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ پر چلے گا، اپنی ایک الگ راہ اختیار کر لے گا، نولہی ما تولا، ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے، ونسلہی جہنم، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ایک دوسری آیت کہ جس کو وفاقی شرعی عدالت نے دلیل بنایا اپنے فیصلے کے لیے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے. اس کا پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے 12 ساتھیوں کو بھیجا وادی نخلا میں، اور انہیں حکم دیا کہ تم وہاں پر موجود رہو، اور احساس ہو جائے قریش کو کہ اب مسلمان قریش کی جو تجارتی گزرگاہیں ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں ہے، بس صرف اپنی موجودگی کا اظہار کرو. لیکن وہاں پر کچھ صورت ایسی پیدا ہوئی کہ قریش نے ان کو دیکھ لیا، جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا، اور وادی نخلا مکہ سے بہت قریب تھی، مدینہ سے بہت دور تھی. تو اب اگر یہ کوئی کاروائی نہ کرتے تو خطرہ تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی. تو انہوں نے بہرحال ایک کاروائی کی اس قافلے کے خلاف، ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور باقی ان کا جو بھی سامان تجارت تھا یہ انہوں نے ان سے چھین لیا اور لے کر مدینہ آ گئے. اب مکے والوں نے شور شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے مارا ہے ہمارے ایک آدمی کو رجب کے مہینے میں، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو کسی کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ دیکھو مسلمانوں نے کیا حرکت کی ہے. اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت 217، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کہیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، قل قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دینا، والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مسجد حرام کے قریب رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے. مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے حرمت والے مہینے میں ایک کافر کو مارا ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. اب خاص طور پر جو بات ہے وہ کیا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ اٹھانا ہے، فتنے پیدا کرنا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. اور قریش ایک فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا رکھا ہے، اور جو اس گھر کے واقعی خادم ہیں اور اس گھر میں توحید کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا، اور خود وہاں پر یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ، ڈھیٹ پن کے ساتھ قابض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس آیت میں جو اہم مضمون ہے وہ کیا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی شے ہے. اب نوٹ کیجئے کہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آخر شاتم رسول کی سزا قتل ہی کیوں ہے، اس پر بحث اس سے پہلے ہو چکی ہے، قرآن سے بھی یہ سزا ثابت ہے، سنت سے بھی یہ سزا ثابت ہے. لیکن اب اس آیت کے حوالے سے سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے لیے انتہائی تقدس رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے ان کو محبوب رکھتے ہیں، تو اگر کوئی بدبخت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کیا فتنہ نہیں اٹھاتا؟ کیا وہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کرتا؟ تو اس کا قتل کرنا بہت چھوٹی بات ہے، جو فتنہ اس نے اٹھایا وہ بہت بڑی بات ہے. یہی بات ایک صاحب کہہ رہے تھے، کہنے کہ مجھے حکومت پاکستان نے بھیجا ایک مرتبہ ایک عالمی کانفرنس میں، اس کانفرنس کے اندر موضوع یہ تھا کہ بین المذاہب کانفرنس، کہنے کہ اس قدر ان کافروں کے ذہنوں پر یہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون چھایا ہوا ہے کہ لے دے کہ وہ اسی قانون کے حوالے پر بات کو لے آتے ہیں. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو کہ کسی عالمی انسانی تنظیم کا کوئی چیئرمین تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں، سب کے سب، نہ عیسائی ناراض ہو، نہ مسلمان، نہ یہودی، نہ اور لوگ، یہ مذہب جو ہے یہ تو انسانوں کو توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے کہ یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، آؤ ہم خدا کے لیے جمع ہو جائیں انسانیت کے نام پہ، سب کے سب انسان ہیں، اور بھول جائیں مذہبوں کو ہم ڈال دیں ذرا پس پشت، اور ہم انسانیت کے نام کے اوپر سب متحد ہو جائیں. پھر اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا پاکستان میں قانون توہین رسالت کے حوالے سے، یہ انسانیت کے حوالے سے کس قدر بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک انسان کی جان اس کی وجہ سے لے لیں گے، اس قانون کو آپ ختم کر دیں. وہ جو ہمارے یہاں کے اسکالر تھے انہوں نے اس کا جواب دیا بڑا عمدہ. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ چھوڑ دو مذہبوں کو, انسانیت کی بات کرو. انسانیت کے اعتبار سے 1.5 ارب انسانوں کا دل دکھانا یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ ایک دفاعی قانون ہے, یہ کوئی اگریسو قانون نہیں ہے. یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کرو ورنہ سزائے موت ہوگی, یہ تو دفاعی قانون ہے. یہ تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے یہ حرکت کی, ہمارے دلوں کو دکھایا, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, تو تب یہ سزا ہوگی. تو بھائی ایک ڈیفینسو لا ہے یہ. تو تمہاری یہ کون سی انسانیت ہے؟ تمہیں صرف اتنا خطرہ تھا کہ عراق ایسے ہتھیار بنا سکتا ہے جس سے ہمارے ملک میں تباہی آ سکتی ہے, تو تم نے وہاں پر جا کے 10 لاکھ آدمیوں کو مار دیا. اس وقت تمہیں کوئی انسانیت نظر نہیں آئی, اس کے خلاف تم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. افغانستان کا کوئی قصور نہیں تھا 9/11 کے حادثے میں, اور تم نے وہاں پر آ کر 18 لاکھ آدمی مار دیے, وہاں تمہیں انسانیت نظر نہیں آئی. اور اگر ایک شخص جو کہ 1.5 ارب انسانوں کا دل دکھاتا ہے, اور اگر اسے سزائے موت ہو جائے, وہ کہ ابھی تک ہوئی کسی کو نہیں, تو یہ تمہیں بہت زیادہ نظر آ رہا. تو ول فتنہ تو اکبر من القتل, یہ فتنہ اٹھانا یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس پر میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ امت کا اجماع ہے کہ شاتم رسول کی سزا یہ قتل ہے. یہ جو مقدمہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کا پس منظر میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے رکھا تھا. مشتاق راج نامی ایک ایڈوکیٹ نے اپنی ایک کتاب میں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی. اس پر اسماعیل قریشی صاحب نے, بہت سارے ماہرین قانون, ریٹائرڈ جج, بار کاؤنسل کے چیئرمین اور بہت سارے علماء اکرام, ان سب کو جمع کر کے اور متفقہ طور پر اس وقت جو صدر پاکستان سے ضیاء الحق ان کو درخواست دی تھی کہ اس شخص نے یہ حرکت کی ہے, لہذا آپ فوری طور پر اس ملک میں قانون نافذ کریں کہ اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرنے والا, اس کی سزا موت ہوگی. اگر آپ نے قانون نہیں پاس کیا تو لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, لوگوں کے پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا, اور ملک میں پھر اس کی وجہ سے آپ کو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ کیا چیز پھیلے گی. تو لہذا یہ درخواست تھی, لیکن ضیاء الحق صاحب نے اس درخواست پر کوئی نوٹس نہیں لیا. تو انہوں نے شرعی عدالت میں درخواست دائر کر دی ضیاء الحق کے خلاف, تمام گورنرز کے خلاف پٹیشن دائر کی شرعی عدالت میں کہ ہم نے اس طرح درخواست دی تھی لیکن صدر مملکت نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا, عدالت یہ قانون پاس کرے. عدالت نے اس حوالے سے بڑی لمبی کاروائی کی, اخبار میں اشتہار دیا. اس وقت موقع تھا سب کے لیے, بہت سے لوگ گئے, اپنے اپنے دلائل دیے, اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اس دوران ایک اور واقعہ ہوا, پچھلی بار میں نے غلطی سے جو نام لیا تھا میں اس کی بھی معذرت کر لوں, آسما جیلانی نہیں بلکہ جو اس وقت ہمارے ہاں بار کونسل کی چیئرمین ہے آسما جاگیر, اس نے گستاخی کی ایک سیمینار میں, انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی شان. سیمینار میں ہنگامہ ہوا, اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی رکن فوت ہو گئی, اللہ غریق رحمت کرے, آپا نثار فاطمہ نے اسماعیل قریشی صاحب کی معاونت سے ایک بل اسمبلی کے اندر پیش کیا, اور اس میں 295C کہ جو بھی شاتم رسول ہے اس کی سزا سزائے موت ہوگی. اس پر حکومت نے بیچ میں ایک اضافہ کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل متفقہ پاس ہو, اس میں کوئی مخالفت نہ کرے, اللہ کے رسول کی حرمت کا معاملہ ہے, لیکن اس میں اتنا اضافہ کر دو کہ سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی. اور وہ بل اس طرح سے پاس ہو گیا اسمبلی سے. اس پر اسماعیل قریشی صاحب نے پھر بہت سارے علماء اکرام کی معاونت سے درخواست دائر کی 1987 میں وفاقی شرعی عدالت میں کہ یہ جو انہوں نے بیچ میں ساتھ کہہ دیا ہے کہ سزائے موت ہوگی عمر قید ہوگی, عمر قید والا معاملہ غلط ہے, صرف سزائے موت ہونی چاہیے, شریعت میں اس کی سزا صرف سزائے موت ہے. تو اس پر پھر عدالت نے اخبار میں اشتہار دیا, اور بہت سارے اسکالرز اور علماء اکرام عدالت میں گئے, اور وہاں پر انہوں نے پھر جا کر اس حوالے سے دلائل دیے کہ شاتم رسول کی سزا صرف سزائے موت ہے, عمر قید والا معاملہ نکال دیا جائے. تو اس پر ایک لمبی کاروائی چلتی رہی. 1987 میں یہ مقدمہ دائر ہوا, اور اس کے بعد 30 اکتوبر 1990 کو شرعی عدالت نے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا. اس میں ویسے تو میں نے عرض کیا کہ بہت سارے علماء اکرام جو ہے وہ گئے, انہوں نے اپنی اپنی آرا دی, لیکن جو فیصلہ عدالت نے لکھا اس میں انہوں نے 7 علماء اکرام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے دلائل سے استفادہ کیا. ان میں ایک تھے مولانا سبحان محمود صاحب, فوت ہو گئے اللہ غریق رحمت کرے. دارالعلوم جو ہمارے کننگی میں ہی ہے, بہت بڑا دارالعلوم, اس کے عالم دین تھے مولانا سبحان محمود. دوسرے تھے مولانا مفتی غلام سرور قادری, پہلے عالم دیوبندی مسئلہ فکر کے تھے, یہ بریلوی مسئلہ فکر کے تھے, لاہور میں ہیں, حیات ہیں. تیسرے تھے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف, یہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں, حیات ہیں. پھر باقی علماء کو میں جانتا نہیں ہوں. ان میں مولانا محمد عبد الفلاح صاحب تھے, مولانا سید عبد الشکور صاحب تھے, مولانا فضل حادی صاحب تھے, اور ایک اور عالم دین ان سے واقف ہوں میں, یہ بھی فوت ہو گئے, پشاور کے تھے, مولانا سید الدین شیر کوٹی. ان تمام علماء اکرام نے جو دلائل دیے فیصلے میں, ان کے دلائل بھی سارے کے سارے نقل ہوئے. ان میں سے تین علماء نے یہ کہا کہ شاتم رسول کی سزا سزائے موت ہے. البتہ اگر شاتم رسول توبہ کر لے اور برسر آپ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے تو اس کو معافی دی جا سکتی ہے. تین علماء کی یہ رائے تھی, جبکہ تین علماء کی رائے یہ تھی کہ نہیں, شاتم رسول توبہ کر لے تب بھی اس کی سزا معاف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بلا شبہ اللہ کے رسول نے بعض گستاخوں کو معاف کیا, لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ معاف کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن جب بہت زیادہ انسسٹ کیا اس نے اور کسی نے اس کو نہیں مارا تو آپ نے باطل نخواستہ معاف کر دیا. دوسرا, آپ معاف کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ معاملہ آپ کی ذات کا تھا. ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے, اور کسی کا اختیار ہے کہ معاف کرے؟ تو تین علماء اکرام کے دلائل یہ ہیں کہ نہیں, شاتم رسول نے اگر ایک دفعہ جرم کیا ہے تو اب اس کو جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی, اس کے لیے کوئی معافی اور کوئی توبہ کا معاملہ نہیں. جس طرح زنا کی حد ہے, جس طرح چوری کی حد ہے, اگر ایک مرتبہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو اب توبہ سے دنیا کی سزا نہیں ٹلے گی, دنیا میں سزا بہرحال دی جائے گی, اللہ کی قیامت کے دن بندہ سرخرو ہو جائے گا. تو تین علماء کی یہ رائے تھی کہ اس کی معافی بھی قبول نہیں. ایک عالم سید الدین شیر کوٹی صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں, یہ پٹیشن غلط ہے اور کم تر سزا بھی دی جا سکتی ہے, سزائے موت سے کم سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ تمام آراء وفاقی شرعی عدالت نے اپنے اس فیصلے میں لکھ دی کہ تین علماء نے یہ رائے دی, تین علماء کی یہ رائے تھی اور ایک عالم کی یہ رائے تھی, یعنی جانبداری کے ساتھ سب کا موقف عدالت نے لکھ دیا. اب عدالت نے فیصلہ کیا دیا, وہ تمام آیتیں بھی اس فیصلے کے اندر ان کا ترجمہ موجود ہے, بہت ساری احادیث مبارکہ بھی جو علماء اکرام نے وہاں پر دلیل کے طور پر پیش کی وہ بھی سب کے سب فیصلے میں موجود ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عدالت نے بالآخر فیصلہ کیا دیا, یہ سن لیجیے. عملاً تمام فقہ اور علماء نے اتفاق کیا کہ مندرجہ بالا آیات کے پیش نظر تمام پیغمبروں کے ہم مرتبہ ہونے کے سبب سے وہی سزائے موت جو اوپر قرار دی گئی ہے اس معاملے میں بھی لاگو ہوگی. جہاں کوئی شخص ان میں سے کسی کے متعلق بھی توہین آمیز بات کہتا ہے یا کسی طرح کی گستاخی کرتا ہے, عدالت نے اضافہ کر دیا کہ صرف آخری نبی آخری رسول نہیں بلکہ اگر کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی ہوگی اور تمام نبیوں کی حرمت ہمارے لیے یکساں محترم ہے تو لہذا اس سزا کا اطلاق اب صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ اس میں تمام انبیاء کی توہین وہ شامل ہوگی, کسی کی بھی توہین کی تو اس پہ سزا دی جائے گی. نمبر دو, مندرجہ بالا بحث کے پیش نظر ہماری رائے ہے کہ عمر قید کی متبادل سزا جیسا کہ 295C ضابطہ تعزیرات پاکستان میں مقرر ہے احکامات اسلام سے متصادم ہے. عدالت نے ان علماء کی رائے کو قبول کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اس کی سزا صرف سزائے موت ہے اور اس سے کم تر سزا نہیں ہے. تو گویا اگر علماء کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ جو بھی گورننگ اتھارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی, ورنہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وقت آپ کیا گورننگ اتھارٹی کون ہے؟ وفاقی شرعی عدالت ہے. تو اس عدالت نے کہا کہ مندرجہ بالا بحث کے پیش نظر پوری بحث نقل کرنے کے بعد فیصلے میں لکھا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ عمر قید کی متبادل سزا جیسا کہ دفعہ 295C ضابطۂ تعزیرات پاکستان میں مقرر ہے احکامات اسلامی سے متصادم ہے, جو قرآن پاک اور سنت میں دیے گئے ہیں, لہذا یہ الفاظ اس میں سے حذف کر دیے جائیں. حکومت سے کہا کہ جو بھی تم نے بل پاس کیا ہے اسمبلی میں اس میں سے یہ الفاظ نکال دو کہ شاتم رسول کو عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. نہیں, صرف ایک ہی سزا ہوگی, اور وہ کیا سزا ہوگی؟ موت کی سزا ہوگی. نمبر تین, ایک شکہ مزید اضافہ اس دفعہ میں کیا جائے تاکہ وہی اعمال اور چیزیں جب دوسرے پیغمبروں کے متعلق کہی جائیں تو وہ بھی اس سزا کے مستوجب جرم بن جائے جو اوپر تجویز کی گئی ہے. یہ بات دوبارہ دہرا دی کہ کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی تو سزا سزا موت ہوگی اگر جرم ثابت ہو گیا. اور آخری بات, اس حکم کی ایک نقل صدر پاکستان کو دستور کی آرٹیکل 203 ذیلی دفعہ 3 کے تحت ارسال کی جائے تاکہ قانون میں ترمیم کے اقدامات کیے جائیں اور اسے احکامات اسلامی کے مطابق بنایا جائے. اگر 30 اپریل 1991 تک ایسا نہیں کیا جائے تو عمر قید کے الفاظ دفعہ 295 سی تعزیرات پاکستان میں اس تاریخ سے غیر موثر ہو جائیں گے. حکومت کو 6 مہینے کی مہلت دی کہ 6 مہینے میں آپ خود ہی اس قانون میں ترمیم کر کے اور عمر قید کے الفاظ نکال دیں. اگر آپ نے نہیں نکالے تو 6 مہینے بعد خود بخود ہی وہ الفاظ غیر موثر ہو جائیں گے. حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی, اور جب اسماعیل قریشی صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف کو اس وقت کہا کہ یہ آپ کا اسلامی جمہوری اتحاد اس کی حکومت ہے, آپ اسلام کے نام سے حکومت میں آئے ہوئے ہیں, یہ کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام میری اطلاع کے بغیر ہوا ہے. انہوں نے وہ اپیل واپس لے لی, اور اللہ کا شکر ہے اپیل واپس لے لی تو یہ قانون موثر ہو گیا. یہ بہرحال یہ فیصلہ ہے, اور یہ فیصلے کا پس منظر اور اس کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب سے سچی اور عملی محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.